أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم. اور نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دی ہو، یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا حکم تقدیر ہوتا ہے جو مقدر ہو کے رہتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. محمد، لوگوں کے تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ ہے ان تین آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38، 39 اور 40، تین آیتیں ہیں، 38، 39 اور 40. اور یہ جو شروع کی دو آیتیں ہیں 38 اور 39، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو سابقہ ذکر بیان ہوا تھا، سابقہ واقعہ بیان ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا، اسی کے بارے میں آگے بات بڑھائی ہے. گزشتہ درس میں پوری تفصیل سے ہم نے وہ واقعہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، اور زید ابن حارثہ آپ کے آزاد کرتا غلام تھے، اور ان کو زید ابن محمد بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا. اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو ان دونوں کا نکاح ہوا، مگر کچھ ہی عرصے جاری رہا اور اختلافات بڑھتے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کوشش کی کہ کسی طریقے سے نباہ ہو جائے، اور آپ نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی نصیحت فرمائی کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو، اور اللہ سے ڈرو یعنی طلاق نہ دو. لیکن جب معاملات زیادہ بگڑ گئے تو مجبور ہو کر شریعت نے طلاق کا راستہ کھولا ہوا ہے اور ہے حلال, طلاق حلال ہے اگرچہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, لیکن طلاق دینا کوئی حرام نہیں ہے, حلال ہے. اب غض الحلال الی اللہ الطلاق, اور یہ راستہ اس لیے کھولا ہوا ہے تاکہ میاں بیوی ہر وقت لڑنے کے بجائے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں. ہذا فراق بینی وبینک, اور وہ اپنی زندگی آرام سے گزار لے, یہ اپنی زندگی آرام سے گزار لے. تو چونکہ شریعت نے طلاق کا راستہ کھولا ہوا ہے اس لیے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی. اللہ تعالی نے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے اطلاع دے رکھی تھی کہ زید ابن حارثہ طلاق دیں گے اور پھر آپ کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوگا, بلکہ ہم آپ کا نکاح کرائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ اطلاع دی ہوئی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ جو زید ابن حارثہ ہیں یہ میرے منہ بولے بیٹے کے اعتبار سے مشہور ہو گئے ہیں, اور منہ بولا بیٹا اگرچہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا مگر دور جاہلیت میں اس کو بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا, وراثت کے احکام بھی اس پر جاری ہوتے تھے, تو اور لوگ اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو بہت معیوب سمجھیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طبی خشیت یا طبی خوف سا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس رسم بد کا خاتمہ کروانا چاہتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش سے خود اللہ تعالی نے کیا. قرآن مجید نے فرمایا زوجنا کہا, ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جحش سے کیا, اس خاتون سے کیا. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض اوقات تو زبانی تبلیغ بھی کافی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی زبانی تبلیغ کافی نہیں ہوتی بلکہ آدمی کو کر کے دکھانا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی باتیں ہمیں بتائیں, ساری دین کی باتیں بتائیں, لیکن بہت ساری باتیں وہ ہیں جو آپ نے کر کے دکھائیں. کیونکہ جب تبلیغ لسانی بھی ہو عملی بھی ہو, یعنی زبان سے بھی ہو عمل سے بھی ہو, تب وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور سامنے والوں کو مکمل اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہی حق ہے اور نبی نے اسی کی تعلیم کی, تبلیغ کی, اور اسی پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات کھول کر بیان کروانا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا, وہ نسبی بیٹا نہیں ہوتا, اور صرف کسی کو آپ اپنا بھائی کہہ دیں, بہن کہہ دیں, باپ کہہ دیں, ماں کہہ دیں, اس سے وہ نہ بہن بنتی ہے, نہ بھائی بنتا ہے, نہ ماں بنتی ہے, نہ باپ بنتا ہے. یہ زبان کے کہنے سے یہ رشتے وجود میں نہیں آتے. ہمارے ایک استاد نے بڑی پیاری بات فرمائی اور بڑے کام کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں ابھی حیات ہے ماشاءاللہ, حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی مدظ اللہ ملالی, تو فرمانے لگے کہ بعض رشتے وہ ہیں جو زبان سے وجود میں آتے ہیں, زبان اسے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. جیسے نکاح کا ہے یا خرید و فروخت کا ہے, بہت سارے عقود ایسے ہیں کہ جس میں رشتے وجود زبان سے وجود میں آتے ہیں زبان سے ٹوٹتے ہیں, لیکن جو رشتے خون سے وجود میں آتے ہیں وہ زبان سے توڑنے سے نہیں ٹوٹتے. چنانچہ ماں ہے, باپ ہے, سگا بھائی ہے, سگی بہن ہے, اگر بھائی اور بہن میں لڑائی ہو گئی, بہن نے کہہ دیا کہ آج سے تم میرے بھائی نہیں ہو, بھائی کہا نہیں ٹھیک ہے آج سے تو بھی میری بہن نہیں, سب فضول ہے. باپ نے کہا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے, بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جی آج سے آپ میرے ابا جی نہیں ہیں. یہ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. باپ باپ ہے, بیٹا بیٹا ہے, دس مرتبہ بھی کہہ دے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے, آج سے میں نے تجھے عاق کیا اور تجھے میری وراثت نہیں ملے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے، آگ کرنے سے آگ نہیں ہوگا، وراثت میں ضرور حصے دار ہوگا، بیٹا مر جائے گا تو باپ کو وراثت ملے گی، باپ مر جائے گا تو بیٹے کو وراثت ملے گی۔ تو جو رشتے خون سے وجود میں آتے ہیں ان وہ زبان کو زبان سے توڑنے سے نہیں ٹوٹتے۔ تو یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے یہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ تو آپ نے منہ بول کر اپنے منہ سے بول کر کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، کسی کو اپنی بیٹی بنا لیا، کسی کو بہن بنا لیا، کسی کو اماں بنا لیا، تو وہ ٹھیک ہے، آپ احترام کر لیں، آپ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیں، حسن سلوک کا بھی کہلا تھا بات ہے، لیکن اس طرح منہ بولا بھائی منہ بولا بیٹا وہ حقیقت میں نہ بھائی بنتا ہے نہ حقیقت میں بیٹا بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کھل کر بیان فرما دینا چاہتے تھے امت کے سامنے کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، نہ نسب ثابت ہوتا ہے، نہ وراثت کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور نہ نکاح اور کے معاملات میں اس حرمت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ پالنے والے باپ کے لیے جائز ہے، یعنی محرم نہیں ہے، محرم نہیں ہے تو اسے نکاح کرنے ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن حارثہ کی جو بیوی تھی یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی ان سے نکاح کیا۔ اور کئی نکاح ایسے ہیں، بلکہ شاید سارے ہی ایسے ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر کا خیال نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ اب یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا قصہ تو قرآن مجید میں گزر چکا، پچھلے درس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی اس طرف توجہ نہیں تھی، آپ نے تو خود حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کروایا تھا حضرت زید ابن حارثہ سے، اصرار کر کے کروایا تھا، تو آپ خود کیسے اس کو توڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ اسی طرح روایت، آج ہم روایت پڑھ رہے تھے بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا تھا اس روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی ایسا خیال نہیں تھا کہ یہ میری بیوی بنیں گی، لیکن حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ انی اریدک فی المنام مرتین، کہ خواب میں تم مجھے دو مرتبہ دکھائی دی گئیں، پہلے ایک مرتبہ اور ایک فرشتہ تھا وہ سبز رنگ کے ریشم میں لے کر آیا اور کہا کہ اس کو کھول کے دیکھیں، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب کھولا اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نظر آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر دوبارہ خواب آپ نے دیکھا، تو دو مرتبہ خواب جب آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا ان یکن ھذا من عند اللہ یمضی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نافذ فرما دے، جاری فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح کیا وہ بھی اپنے دو مرتبہ کے خواب کی وجہ سے، اور وہ خواب ہمارا آپ کا نہیں ہے، ہمارا آپ کا خواب تو کوئی حجت نہیں، ہم خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے رہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، لیکن نبی کا خواب عام آدمی کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ رؤیا الانبیاء حق، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ برحق ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، بہت سارے لوگ اپنے خوابوں کے بارے میں، میں نے یہ دیکھا تھا جی خواب میں، اور میں نے پتہ یہ دیکھا، دیکھتے رہتے ہیں بہت کچھ، ہم بھی بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں، تو لیکن وہ خواب کوئی حجت نہیں ہے، عام انسان کا خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب حجت ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اس طرح آپ کا جو نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اشارے سے ہوا۔ یہ تو خیر گزشتہ ہفتے کے درس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے تو آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له، کہ نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے طے کر دی ہو، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے طے کر دی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ طے کر دیا تھا کہ زینب بنت جحش کو طلاق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طے کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی ان سے نکاح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے طے کر دیا تو پھر آپ اس میں تنگی کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ ما کان علی النبی من حرج، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے، فیما فرض اللہ لہ، اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طے کر دی ہے، فرض اللہ لہ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے فرض کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اگر براہ راست کوئی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جائے وہ تو فرض ہو جائے گا ان کے لیے، اور فرض کے معنی طے کرنے کے بھی آتے ہیں، فرض کو بھی فرض اس لیے کہتے ہیں کہ وہ طے شدہ ہوتا ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے نبی کے لیے طے کر دی ہو۔ آگے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے، مراد ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، یعنی جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام جو گزرے ہیں، ہم ان کے بارے میں ایک بات طے کر دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، بس جب اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ نبی نے یہ کام کرنا ہے تو پھر نبی وہ کام کر کے رہتا تھا اور پھر کوئی تنگی اس پر نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں، مراد ہے انبیاء، ان انبیاء میں جو پہلے گزر گئے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ تقدیر ہوتا ہے اور ہو کے رہتا ہے، قدرا تقدیر ہے، مقدورا مقدر ہو کے رہتا ہے، وہ تقدیر ہے جو ہو کے رہتی ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا اور بتا دیا کہ زینب بنت جحش کو طلاق ہوگی، پھر آپ نکاح کریں گے، بس یہ اب تو طے ہو گیا، چنانچہ اسی کے مطابق ہوا، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو کہ تقدیر میں طے شدہ تھا۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو آیت ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی سنت ہوئی، یعنی زینب بنت جحش کو طلاق ہوئی، پھر آپ نے ان سے نکاح کیا، تو یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں بھی جو اس سے پہلے گزر چکے۔ اور مقصد اس کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ لکھا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی تحریر فرمایا کہ اس سے نکاح کا مسئلہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی نکاح کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ نکاح سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں بنائی، ہم نے ان کی اولاد بنائی۔ تو بیویوں کا ہونا اور اولاد کا ہونا یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک سے زائد نکاح یہ بھی سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے اللہ کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ سے پہلے انبیاء میں بھی جاری رہی ہے کہ بمصالح دینیہ بہت سی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام زیادہ معروف ہیں، کہ داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 100 بیویاں تھیں. اور آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینی مصالح کی وجہ سے متعدد نکاح کی اجازت ہوئی اور یہ نکاح بھی ان میں شامل ہے تو کوئی وجہ استبعاد نہیں، نہ یہ شان نبوت اور رسالت کے منافی ہے نہ زہد و تقویٰ کے منافی ہے. تو نکاح جو ہے یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بات یہاں سے شروع کی کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے ان انبیاء میں بھی جو پہلے گزر چکے. وکان امر اللہ قدرم مقدورا، اور اللہ کا حکم تقدیر ہوتا ہے جو مقدر ہو کے رہتا ہے، یعنی ہو کے رہتا ہے. آگے آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ انبیاء کرام وہ ہیں کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ ہیں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، یعنی آگے امت تک پہنچاتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور یہ انبیاء اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوگا، شبہ یہ پیدا ہوگا کہ پیچھے تو آیت میں گزرا ہے کہ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، کہ نکاح کے اس نکاح سے پہلے آپ ڈر رہے تھے اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے ڈریں. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ خوف تھا کہ اگر میں نے نکاح کیا تو منافق پتہ نہیں کیا کہیں گے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ نے اور بعض دوسرے مفسرین نے، بلکہ تقریباً سبھی مفسرین نے یہ بات لکھی کہ خوف جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خوف طبعی ہوتا ہے اور ایک خوف عقلی ہوتا ہے. خوف طبعی تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ وَلَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا، تم دونوں ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. اور جب وہ جو آپ کی لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب وہ اژدہا بن گئی اور وہ جناب پھنکارنے لگی تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اس کو پکڑ لیجئے، ڈریے مت. تو ایک طبعی خوف ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے، نبی کو بھی ہو سکتا ہے، ولی اللہ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک خوف عقلی خوف ہے، وہ نبی کو نہیں ہوتا. اور یہ جو شروع میں خوف تھا، یہ قسم کی حیا تھی آپ کو کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اور جب لوگ کہیں گے تو پتہ نہیں یہ جو میں دین کا کام کر رہا ہوں کہیں اس دین کی تبلیغ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے، یہ آپ کو خدشہ تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حکم دے دیا پھر آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے اس نکاح کو قبول کر لیا اور ساری عمر آپ نے اس نکاح کو باقی رکھا. اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آخر دم تک آپ کی ازواج مطہرات میں شامل نہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو شروع میں کچھ خیال ہو تو ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، حق بات پہنچاتے ہیں اور جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کام کو بجا لاتے ہیں. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ انبیاء وہ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ, اور یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور اللہ ان کے لیے کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. حسیب کا ایک معنی ہوتا ہے کافی کے, آپ نے پڑھا ہوگا حسبی اللہ, تو وہاں ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں, اللہ مجھے کافی ہے. تو حسیب کہتے ہیں اس ذات کو جو کافی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہے الحسیب الجلیل, تو حسیب یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے, بس اللہ سب کے لیے کافی ہے. تو کفا باللہ حسیبہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کافی ہے انبیاء کے لیے اور ان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہے. اور ایک حسیب کا معنی ہوتا ہے حساب لینے والا. تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے کہ آپ جو کام اللہ کے حکم سے کریں گے تو وہ, اور مخالفین منافق کافر جو اس پر اعتراض کریں گے وہ, ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں لینا ہے. تو وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے, کسی اور کو حساب دینا نہیں ہے نہ کسی کو حساب لینا ہے, اللہ ہی حساب لینے والا ہے اور سب اللہ ہی کو حساب دیں گے. تو کفا باللہ حسیبا کے دونوں ترجمے ہو گئے اور دونوں ٹھیک ہیں. اللہ کافی ہے یعنی کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, اللہ کافی ہے نبی کے لیے اور اللہ حساب کے لینے کے لیے بھی کافی ہے. آگے آیت نمبر 40 جو آج ہم نے پڑھی, تو اس میں قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ, محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اور خاتم النبیین ہے, وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ جو آیت ہم نے پڑھی آیت نمبر 40, اس کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا بھی وہ میں, تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, یعنی نہ زید بن حارثہ کے والد ہیں اور نہ کسی اور کے والد ہیں. مقصد یہ بتانا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح احترام کرتے ہو جیسے والد کا احترام کیا جاتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہارے حقیقی والد بن گئے. نبی کا احترام باپ سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے, نبی کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے, احترام بھی باپ سے بڑھ کر کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ حقیقی باپ کی طرح ہو جائے گا اور جو نسبی باپ کے سارے احکامات ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے نبی کے لیے جاری ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو نبی کی کسی بھی امتی سے شادی نہیں ہو سکتی تھی, پھر تو آپ کی کوئی بیوی نہیں بن سکتی تھی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ, کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, کسی کے والد نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ مرتبہ بہت اونچا ہے. وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو اگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں تو تمہارے روحانی باپ ہیں, بلکہ روحانی باپ میں بھی سب سے اونچے باپ ہیں, لیکن اس کے باوجود نسبی باپ کے احکام جاری نہیں ہوں گے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو یہی معاملہ جو پیر کا بھی ہے, استاد کا بھی ہے, پیر ہے, استاد ہے, بزرگ ہے, آپ کہتے ہیں بھئی میرے لیے باپ سے بڑھ کر ہے, ٹھیک ہے باپ سے بڑھ کر ہے, کوئی حرج نہیں, آپ کہہ بھی سکتے ہو اور محبت بھی کر سکتے ہو, اکرام بھی کر سکتے ہو, لیکن وہ حقیقی باپ بن جائے گا؟ حقیقی باپ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو خون کا رشتہ ہے. حقیقی رشتے خون سے وجود میں آتے ہیں، وہ زبان سے وجود میں نہیں آتے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس میں رجال کا لفظ آیا، اور رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا اشارہ کر دیا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد مرد نہیں بنے گی، آپ کی کوئی نرینہ اولاد مرد نہیں بنے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹے ہوئے، قاسم، طیب، طاہر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور چوتھے بیٹے ابراہیم ہوئے حضرت ماریہ قبطیہ سے، لیکن کوئی زندہ نہیں رہا، کوئی بھی بلوغت تک نہیں پہنچا، بالغ نہیں ہوا، مرد نہیں بنا، بچے رہے، لڑکے رہے، انتقال ہو گئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں ہیں، باقی جی اور بھی رسول تو بہت سارے ہیں، لیکن نبی کریم سیدنا احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، لا نبی بعدی، کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ رکھا، اور انبیاء بھی آتے رہے، رسول بھی آتے رہے. انبیاء اور رسول ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن انبیاء کا لفظ عام ہے اور رسول کا لفظ اس کے مقابلے میں خاص ہے. نبی تو کہتے ہیں نبی کو، پیغمبر کو، رسول کہتے ہیں اس پیغمبر کو کہ جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہو. اسی لیے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ عام میں مطلق ہے، اور رسول جو ہے وہ اخص مطلق ہے. یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے. اب مثال ایک سمجھ لیجئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان پر تورات نازل ہوئی تھی اور شریعت کے احکام انہوں نے دیے، اور حضرت ہارون علیہ السلام رسول نہیں تھے بلکہ وہ نبی تھے، وہ نبی تھے، اور وہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب نہیں تھے. اسی لیے حضرت ہارون علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام پر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال پہلے ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں ہوا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے. جب آپ یہ بات سمجھ گئے، اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم الرسل نہیں فرمایا بلکہ خاتم النبیین فرمایا، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبیین کا لفظ لا کر اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جتنے آنے تھے آ گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول تو آنے کا کیا سوال، رسول تو اس وقت ہو جب پہلے نبی ہو، تو نبی ہی کوئی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی، نہ کسی اور قسم کا نبی. تو ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں. اور اس کو خاتم بھی پڑھا گیا، خاتم بھی پڑھا گیا. اگر خاتم ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں مہر کے، اور پرانے زمانے میں اب بھی بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تحریر دستاویز تیار کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے کہ بس یہاں آ کر یہ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد آگے کچھ نہیں. یا دستاویز تیار کی، لفافے میں بند کی، لفافے کے اوپر مہر لگا دی، پکی مہر. اب اگر کوئی کھولے گا تو مہر ٹوٹے گی. مہر علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب لفافے کے اندر جو چیز ہے نہ اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، اب یہ تحریر ختم. تو خاتم النبیین، خاتم اگر تا کے فتح کے ساتھ یعنی تا کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں، یعنی مہر ہیں. اور جو مہر نبوت آپ کے پاس تھی وہ لگ گئی، اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اور اس کو خاتم النبیین بھی پڑھا گیا ہے، دونوں قراتیں ہیں. تو خاتم کے معنی ختم کرنے والا، کہ آپ جو ہیں وہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اور یہ بات ایسی ہے کہ جس پر ساری امت ہمیشہ سے متفق چلی آ رہی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مدعی نبوت ظاہر ہوئے تھے، ایک کا نام تھا مسلمہ کذاب اور دوسرے کا نام تھا اسود انسی. اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمہ کذاب جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتا تھا. مسلمہ کذاب جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا، رسول مانتا تھا، لیکن یہ کہتا تھا کہ نبوت میں میں بھی شریک ہوں. تقریباً وہی بات جو غلام احمد قادیانی نے کرنے کی کوشش کی، وہ تقریباً وہی بات ہے جو مسلمۃ الکذاب نے کی ہے. اور یہ بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمۃ الکذاب کے ہاں اذان بھی ہوتی تھی، اور اس اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی تھا، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق اور رسول برحق مانتا تھا. لیکن ماننے کے باوجود اپنے آپ کو نبی ساتھ ساتھ مانتا تھا کہ آپ کے بعد نبی میں ہوں، نعوذ باللہ من ذلک. چنانچہ بالاتفاق تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اسے کافر سمجھا، اور جناب اس کے خلاف جہاد کیا، اور اس کو قتل کیا گیا، اور اس کا بیج مارا گیا. صرف قتل ہی نہیں کیا گیا بلکہ جو لوگ بھی اس کو کسی بھی درجے میں مسلمان مانتے تھے ان سب کو کافر قرار دیا گیا، اور بلکہ ان کی جان، مال، آبرو یہ سب کافروں کی طرح سمجھی گئی. چنانچہ ان کو بطور غلام کے تقسیم بھی کیا گیا، یہ صرف اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کچھ دجال اور کذاب ہوں گے، میرے نبوت کے بعد دجال اور کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات ذکر کی کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور دوسری صفت یہ ذکر کی کہ صرف رسول اللہ نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین. اور اسی لیے باقی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کے جو معجزے تھے وہ اسی زمانے کے ساتھ خاص تھے. عصائے موسوی ہے، ید بیضا ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ ہے، وہ اسی زمانے کے ساتھ خاص تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کا معجزہ ہے، اور قرآن جب تک باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی، یعنی قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی ہے. اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمائی کہ ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے ہیں جتنے اس کے اوپر انسان ایمان لائیں گے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت تک لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہے، تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں آ سکتا، نہ بروزی، نہ ذلی، نہ کسی اور قسم کا۔ اور یہ ہمارے ہاں یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا، اب بھی ہے، یہ قادیانیوں کا فتنہ، غلام احمد قادیانی۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بدترین فتنہ ہے، اور یہ عام کافروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ عام کافر جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، لیکن کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یہ کافر قادیانی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احمدی کہتے ہیں، اور غلام احمد قادیانی کے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جواب ابھی میں نے عرض کیا کہ مسلمۃ الکذاب جو تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن خود نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس پر اتفاق ہوا کہ یہ کافر ہے اور اس سے جہاد کیا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، اور کافروں کے سارے احکام ان پر جاری کیے گئے۔ بلکہ انہی قبیلے بنو حنیفہ کی ایک خاتون تھی جس سے محمد ابن الحنفیہ پیدا ہوئے ہیں، بڑے مشہور امام بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی ہیں۔ تو یہ محمد ابن الحنفیہ، یہ انہی کی اولاد میں سے ہے، وہ باندھی تھی، اور ان کو بھی مال غنیمت میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ نہ صرف یہ کہ کافر ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس فرقے کے ساتھ اسی طرح جہاد کریں جس طرح کے مسلمۃ الکذاب کے فرقے کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جہاد کیا تھا۔ تو یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بڑی موٹی کتاب لکھی ختم نبوت، الحمدللہ خود تفسیر معرف القرآن میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس میں حضرت نے بہت سارے صفحات لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اسی طرح ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جناب اس میں بہت سارے صفحات لکھے ہیں، اور بھی لوگوں نے، مودودی صاحب کی میں بھی دیکھ رہا تھا تفہیم القرآن، اس میں بھی انہوں نے بہت لمبا چوڑا زمیمہ لکھا ہے، اس میں بھی ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ ختم نبوت ایک ایسا اجماعی مسئلہ ہے کہ جس پر ساری کی ساری امت متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اور آپ کے بعد کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں وضاحت کے ساتھ یہی بات ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی نسبی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ پھر سے لے لیجئے، تین آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، تو ترجمہ یہ ہے کہ ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس کام میں جو اللہ نے نبی کے لیے طے کر دیا ہو، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ نکاح اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں بھی یعنی ان انبیاء میں جو پہلے گزر چکے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا حکم تقدیر ہے جو مقدر ہو کے رہتا ہے. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ, یہ انبیاء وہ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ, اور یہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, یعنی کسی کے والد نہیں ہیں, یعنی نسبی والد نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اس قرآن حکیم کی برکت سے اور اپنی رحمت کاملہ کے طفیل سے ہمیں آئندہ صاف ستھری زندگی نصیب فرما, حیات طیبہ نصیب فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے اور اس قرآن حکیم کی برکت سے ہم میں جو بیمار ہیں, ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں, انہیں شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ دنیا میں بھی اچھا گھر عطا فرما, قبر بھی ہماری اچھی فرما, آخرت میں بھی ہمیں دار السلام میں پہنچا. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور مولانا عبدالحفیظ صاحب اور کئی اکابر رحمہم اللہ تعالی اس دنیا سے چلے گئے, یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما, ان کی بال بال مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کی نیکیوں کو قبول فرما, لغزشوں کو معاف فرما. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یا اللہ ہمارے گھروں کو سکینت کا گھر بنا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, یا اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گھر, سکون کی جگہ بنا, عافیت کی جگہ بنا. یا اللہ گھریلو پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہم لا تدع لنا ہمّاً الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا یسرتها وقضیتها یا ارحم الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.